الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم صدق سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22
بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا کفر کفر یعنی کسی چیز کو کسی بات کو جان لینا بوجھ لینا لیکن نہ ماننا اس کے حق ہونے کا اقرار کرنے سے انکار کر دینا یہاں پر آپ عزیزان توجہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں کفر کا لفظ فقط ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں رسول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں صرف ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن بلکہ جیسے اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اسی طرح کئی آیات میں اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں بظاہر کسی نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو نبی کی امت بھی کہتے ہیں اور بظاہر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فلان آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب میدان عمل میں جب عمل کا موقع آتا ہے تو یہ اسی نبی اور اسی اپنی کتاب کی باتوں کے برخلاف عمل کرتے ہیں تو جب کوئی بظاہر نبی اور کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اسی نبی یا اسی کتاب کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت سی جگہوں پر کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے.
جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے, اللہ کی طرف سے اللہ کی خاطر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. لیکن کون سے لوگ؟ من استطاع, جس میں استطاعت ہو, الیہ سبیلا, اس گھر کی طرف جانے کے راستے کی, جس میں استطاعت ہو. اب یہ حج کا فرض اللہ تعالیٰ کس پہ کر رہے ہیں, مسلمانوں پر یا کافروں پر؟ کافروں کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام میں گھسنے بھی نہ پائیں. یہ قرآن میں سورہ توبہ میں یہ جو سورہ برات بھی کہلاتی ہے, مولا علی علیہ السلام نے جا کے پڑھ کے سنائی تھی, معروف واقعہ ہے مشرکین کے مجمع کے دوران, کہ اگلے سال سے تم لوگ نہیں آؤ گے یہاں. تو پھر واضح ہے کہ یہ جو اللہ فرما رہے کہ لوگوں پر فرض ہے اللہ کی خاطر جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس گھر کا حج کرے, تو یہ لوگوں سے مراد مسلمان کافر دونوں ہیں یا صرف مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں. اب آپ غور فرمائیں, اب اس حکم کے بعد استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے تو اللہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فرمایا وَمَن كَفَرَ, اور جو اس کا انکار کر دے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ بھی عالمین سے بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی ضرورت کہ تم حج نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہو جائے. لفظ کیا استعمال کیا؟ وَمَن كَفَرَ. بس عزیزان, اس معنی کو کفر کے ذہن نشین فرمائیں کہ بنیادی طور پر یہ کفر کا لفظ دو لیول پر استعمال ہوتا ہے, دو سطح پر استعمال ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں مقام اعتقاد میں کوئی کفر کرے, اور دوسرا ہے مقام عمل میں کوئی کفر کرے. توجہ فرما رہے ہیں, میدان مقام اعتقاد میں, ہم جسے عقیدہ بھی کہتے ہیں, عقیدے کے میدان میں کفر کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. توجہ فرما رہے ہیں, جبکہ اس کے سامنے قرائن واضح ہو جائے کہ اس کائنات کا خالق ہے, لیکن وہ کسی بھی وجہ سے انکار کر دے جان بوجھ لینے کے بعد, تو اسے کہیں گے یہ مقام اعتقاد میں یا عقیدے میں کافر. دوسرا کفر کون سا ہے؟ مقام عمل میں کفر, یعنی زبان سے کہہ رہے میں اللہ کو مانتا ہوں, میں رسول کو مانتا ہوں, میں ولایت کو مانتا ہوں, میں قیامت کو مانتا ہوں, لیکن جب عمل کے میدان میں اس کا کوئی مفاد اس کے دین کے تقاضوں کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو وہ دین کے تقاضے کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنے مفاد کو آگے رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے. اس کا کفر کون سا ہے؟ عقیدے کا کافر نہیں ہے. کس کا کافر ہے؟ عمل کا کافر ہے. یہ قرآن کو بار بار پڑھنے کے نتیجے میں ہی علامہ اقبال صاحب نے یہ کہا تھا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانو. توجہ فرما رہے, ورنہ عقیدے کے اعتبار سے حضرت ابلیس جو تھے وہ بہت پکے مومن تھے. میں اور آپ تو ان کی عبادتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو کچھ روایات کے بارے میں بتایا گیا. آپ دیکھیں مقام عمل کتنا امپورٹنٹ ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا جب اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہ جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ ابا انکار کیا اس نے واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ کافروں میں سے کیوں ہوا؟ اس نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا ہے میں تجھے نہیں مانتا. یہ کہا تھا تیری بات نہیں مانتا, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ پر ایمان کا انکار نہیں کیا تھا, چونکہ جب اللہ نے کہا نکل جا تب بھی اللہ سے جو مہلت مانگی اس میں بھی کیا کہا قال ربی. توجہ فرما رہے ہیں, جب اللہ نے کہا فخرج منہا فانک رجیم تو تو نکل جا یہاں سے تو مردود ہے. مردود یعنی دھتکارا ہوا, نکالا ہوا, رد کیا ہوا. تو شیطان نے یہ دھتکار سننے کے بعد کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی نہیں مندا تھا ہوں. نہیں کہا, قال ربی. شیطان نے کہا اے میرے رب فانذرنی الی یوم یبعثون تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو لفظ کیا استعمال کیا؟ رب. بس عقیدے کا کافر نہیں ہے, کس کا کافر ہے؟ عمل کا کافر. یہاں پر آج کل نا بڑے لوگ کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوئے پھر پرواہ کوئی نہیں, درست خلاف قرآن. سنا ہوگا آپ نے بھی, بس جی عقیدہ صحیح لے کے مرنا ہے. یہ بڑے دو نمبر ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے ہم جو دو نمبر یہ کرنی ہے تو ہمیں اسی کی آڑ لینی پڑے گی. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا. سورۃ الکہف ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ذہن میں آ گئی, آپ کو اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن مجید کی اور بعض ممبر سے ہونے والی باتوں میں کتنا فرق ہے. سورۃ الکہف آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے بڑے ثواب شواب بھی ملتے ہیں. اس کی آخری آیت کو ذرا غور سے سنیے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کی لاسٹ آیت ہے, اسے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آیت کا نمبر بھی 110 ہے, ماشاء اللہ بڑا زبردست نمبر ہے. قل انما انا بشر مثلكم, سورۃ الکہف آیت نمبر 110 لاسٹ آیت ہے. قل انما یہ ان کی خدمت میں جو کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ٹھیک کرنے کے لیے, چونکہ عقیدہ شیطان کا بھی بڑا ٹھیک تھا اپنی جگہ پر. قل انما انا بشر مثلكم, کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں. یوحا الی, میری طرف وحی آتی ہے, میری طرف وحی کی جاتی ہے, اور وہ وحی کا نچوڑ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے, تمہارا معبود ایک معبود بھی ہے. اب ذرا غور سے سنو, اور کیا وحی آتی ہے میری طرف؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ, پس جو بھی امید رکھتا ہے کہ اس نے رب سے ملاقات کرنی ہے اپنے, اس نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, جس کا بھی یہ عقیدہ ٹھیک ہے, توجہ فرما رہے ہیں, وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا, جس کو بھی امید ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. بس اللہ کہہ رہے جس نے مجھ سے ملنا ہے وہ عمل کرے صحیح. یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوئے عمل نہ ہوئے ہوئے تو کوئی مسئلہ, کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے, کہتے ہیں ہم جب قیامت کے دن پیش ہوں گے ہم کہیں گے یا اللہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں عمل سے دامن خالی ہیں. اللہ کہے گا بے ایمانو آ جاؤ ادھر,
تم نے یہ لیا کہاں سے تھا نظریہ، پہلے یہ بتاؤ. جبکہ اللہ اتنا واضح فرما رہا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی امید ہے کہ اس نے اپنے رب سے لقاء، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کا ہم و غم یہ ہو کہ میں نے نیک عمل اپنے پاس ساتھ لے کر اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نہ کہ بلند و بانگ دعوے لے کر اور میدان عمل میں ابلیس کا چیلا بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ایسا ہرگز بھی یہ قرآنی اور اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ فراڈ کا نظریہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. پس کفر در عمل اس کے خطرناک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہی والا کفر کر کے ابلیس مردود ہوا تھا اللہ کی بارگاہ سے. اس نے بات نہیں مانی تھی، ورنہ تو کہہ رہا تھا قال ربی، اے میرے رب مجھے مہلت دے جب تک ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور جب اللہ نے فرمایا قال فانک من المنذرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے، پھر دوبارہ کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم. تو عقیدہ ٹھیک ہے شیطان کا، توجہ فرما رہے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں، لیکن جو اللہ حکم دے اس حکم کو نہ ماننا، اسے کہتے ہیں کفر در مقام عمل. دنیا میں کیا قانون ہے دین کا، شریعت کا، کہ اگر کوئی انسان عقیدے کا کفر کرے، وہ چیزیں جن پر عقیدہ ضروری ہے اسلام میں، اگر کوئی ان میں سے کسی کے بارے میں کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں فتویٰ صادر ہوگا کہ یہ اسلام سے خارج ہو. لیکن جو یہ کہے نا کہ میں نہیں مانتا، لیکن عمل میں اس میں اور نہ ماننے والے میں کوئی فرق؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں مانتا، ایک کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن پڑھتے دونوں کوئی نہیں، رزلٹ دونوں کا زیرو ہے. ایک کا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسرے کا عقیدہ ٹھیک. اس کی ہم مثال یوں دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں مجھے پانچ مجلسیں پڑھنی تھی، تو پہلی مجلس کے دن یا فرض کریں آج ہی میں ہو جاؤں تھوڑا سا لیٹ، اور مجھے فون کریں ہمارے عزیز بانی حضرات، فون کریں اور کہیں کہ قبلہ آپ کہاں پہنچے، تو میں کہوں کہ میں تو پلانی انٹرچینج پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں. تو وہ کہیں کہ آگا وہ آپ نے مجلس نہیں پڑھنی تھی یہاں، تو میں کہوں بالکل میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں نے بالکل آج 8:15 8:20 پہ مجلس پڑھنی تھی، بالکل میں اقرار کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک، میرا عقیدہ یہی ہے. اور عمل وہاں پہ بیٹھ کے چائے پی رہے، آپ کے خیال میں بانیوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اگر بانی آپ ہو تو آپ یہ ٹھیک عقیدہ قبول کر لیں گے، کہیں گے جو بھی ہے قبلہ کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے. کوئی بےہودہ بھی اسے قبول نہیں کرے گا جب تک انسان کا عمل، اس کو جو کہہ رہے میرا فلان چیز پر عقیدہ ہے، جب تک اس کا عمل اس کی تائید نہ کرے، وہ عقیدہ ایک دھیلے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن کی ٹرمینالوجی میں اور صحیح حدیث کی ٹرمینالوجی میں، باقی سٹوریوں کی ٹرمینالوجی میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور خوابوں کی ٹرمینالوجی میں. میں بات کروں قرآن و حدیث کی، قرآن و قرآن کیا کہتا ہے؟ کئی بار آپ سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، اے ایمان والو، جب کچھ لوگ زمانہ امن میں کہتے تھے یا رسول اللہ جنگ کا زمانہ آنے دیں، ہم تباہیاں مچا دیں گے، ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اور جب جنگ کا زمانہ آتا تھا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی تھی کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ڈاکٹر نے منع کیا مثال کے طور پر، نہیں جا سکتے ہم. تو اللہ نے ان سے فرمایا اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے؟ اگر عمل آپ کے قول کی تصدیق نہ کرے، تو اللہ نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، فرمایا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ برائی کے اعتبار سے، قباحت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब वापस आए फिर दोबारा आयत नंबर 21 सूरह आले इमरान। अब इसे गौर से समझे, ये आयत उन काफरों के बारे में नहीं है जो किसी नबी को नहीं मानते, ये उनके बारे में है जो मूसा को अपना नबी मानते हैं और तौरात को अपनी किताब मानते हैं। तवज्जो फरमा रहे, मूसा को नबी मानते हैं, तौरात को अल्लाह की किताब के तौर पर मानकर उस पर कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन करतूत ऐसे कि अल्लाह ने कुरान भर दिया इनकी तारीफें कर कर। और शुक्र करें अभी कुरान के बाद कोई और कुरान उतरना नहीं था, वरना वो कसीदे पढ़ते हमारे कि वाह वाह करते न थकते कि कौन सी दुनिया की करप्शन और बेईमानी है जिसमें तुम पीछे हो और कहते हो कि अल्लाह के नबी के हम उम्मती हैं। तवज्जो फरमा रहे, और उन्होंने मुझे, मैंने स्टोरी सुनाई थी, सर सजदे में रखना है और अल्लाह ने कहना सारे चोर लेके चला जा जन्नत में, मैंने माफ कर दिया तेरी उम्मत वाले, सारे डकैत सारे कातिल को लेके जन्नत में चला जाए मेरा नबी, मैं तेरा सर सजदे में रखना जो है ना वो मैं उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने सारों को छोड़ दिया। ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे कहानियाँ जिनका दूर से भी ताल्लुक अल्लाह ताला की आयात से और अहले बैत कथार की मोतबर रिवायात से नहीं। अब आपको ये समझ आ गया कि ये आयात किन के बारे में। बस कुरान जब भी पढ़े भाग के ये ना सोचा करिए काफरों के बारे में, हमारे बारे में तो नहीं, पहले देखा करें बात की, किस बात को अल्लाह कुफर कह रहा है, किस हरकत को अल्लाह कुफर कह रहा है, और फिर देखें वो हरकत हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती है तो उस आयत का खिताब हमसे भी है, और अगर नहीं वो हरकत पाई जाती फिर वो हम उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कुरान ने मेयार दिए हुए हैं, जो उस मेयार के मुताबिक आएगा वो उसमें शामिल है, जो उस मेयार के मुताबिक नहीं आता वो शामिल नहीं। गौर फरमाए, लदीन यकफुरून बि आयातिल्लाह, यकीनन जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। आप किसी यहूदी से जाके पूछो कि तुम तौरात की आयात का इनकार करते हो, वो क्या कहेगा? कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौब, हम पे इल्जाम है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं ये इनकार करते। इससे समझे कुफर अल्लाह किसे कहते, वो तो कहते हैं हमारा तो तौरात पर ईमान है लेकिन ये आयात का इनकार करते हैं। وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, और نافرمانی اور سرکشی میں یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی جو حضرت موسیٰ کے بعد آتے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے, یہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ نبی قتل کر دیتے تھے, اور اس امت نے بھی کوئی گھٹ نہیں کیا, ان کا نبی آخری نبی تھا, نبی کے بعد ان کو جو نبی جیسے ملے انہوں نے ان کو مارا, آل نبی کو مارنے والی کون سی امت ہے, یہی والی امت ہے جس نے سر سجدے میں رسول سے رکھوا کے ساری نے جنت میں چلے جانا, یہی والی امت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں, اس سٹوری میں سب شامل ہیں, کالے گورے بے ایمان ایماندار, آپ نے شاید سنی ہوگی یہ سٹوری نا, میں تو اشارہ کر دوں, قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کا نبی سجدے میں سر رکھے گا اور اللہ کہے گا اے رسول اٹھا سر, رسول پاک نہیں سر اٹھائیں گے 1 2 3 ٹائمس, پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ ایموشنلی بلیک میل ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں جو آپ کا دل چاہے کر دے, اللہ کے نبی فرمائے میں سر اٹھاتا ہوں میری امت کو بخش دے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں امت کو تقسیم کر رہا ہوں کہ اچھے بھی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھے ہیں, لیکن اے میرا رسول یہ سارے چور ڈکیت قاتل حرام خور ان سب کو لے کے تو جنت میں۔ اصل دین کا فلسفہ ہی جڑ سے ختم ہو جاتا, اور یہ بدترین پارٹی بازی ہے, بدترین پارٹی بازی ہے, ساڈی پارٹی والے آ جاؤ چھڑ دیو جتنے مرضی گند کیتے نے, دو ہی پارٹی دے بندیاں نوں پھاڑ لو, جھوٹے کیس بھی پا دیو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, اس کے کیس ختم کر دو اس کے کیس بنا دو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بےمان قیامت کے دن بھی یوں ہوگا, میں نے جو گھپلے کیے میرے این آر او ہو جائیں گے, میرے کیس بند ہو جائیں گے, لگتا ہے پاکستان جیسے قاضی سب لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن, کہ اپنی پارٹی کے بندے کے سارے کیس بند کر دو, جتنا بڑا چور تھا حرام خور تھا اس کے بند کر دو, اور دوسری پارٹی کے جو نہیں بھی کیے وہ بھی ڈال دو. قیامت ایسی ہوگی, احمق ہے جو یہ سوچتا ہے, اسے نہ اللہ کی معرفت ہے, نہ رسول کی, نہ دین کی, نہ اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, یقیناً اللہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ایک رائی اللہ پوچھے گا کہ فلان نے یہی والی بدماشی کی ہے, وہ دوزخی ہے, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں, تو دلیل دے. کہے گا جی میں مولا نو مندا سا. اللہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک تھا, جی مولا نو مندا سا تو پھر کرتوت کیوں کردا سا؟ تیرے میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں لیکن بات نہیں مانتا؟ سمجھے ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اسی مولا نو مندے ہیں, ولایت والے جنت جانا ہے. یہ احمقوں کے خواب ہیں. اگر اس ولی کی اطاعت نہیں ہے جس ولی کے نام کا نعرہ لگتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بغیر اطاعت کے یہ نعرے اور دعوے ناقابل قبول ہیں. وہ جی مولا کو نہیں مانتا تھا, وہ بھی رشوت خور تھا, لیکن تھا تو میں بھی رشوت خور لیکن میں مولا کو تو مانتا تھا نا. یہ اللہ کو پرفارمنس دکھائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نا مولا علی آپ ذرا حضرت علی آپ آگے ہیں, اپنے حصے کے بھی دو تین چھتر اس کو لگائیں, اس نے آپ کا نام لے کے دو نمبریاں کی. لوگ معاشرے میں سمجھتے تھے, یہ علی والا ہے, لیکن جب اس کے پاس کام لے کے جاتے تھے تو یہ اسی طرح کا چور تھا جس طرح بغیر علی والے چور تھے. یہ فراڈ کا دین, اس سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یاد رکھیے. اور اگر اس طرح کا دین کوئی پہلے رکھا ہے تو اللہ سے توبہ کرے, اور کسی کا حق اگر گردن پہ ہے تو اس کو واپس کرے. اور یہ والا بیہودہ نظریہ بھی کوئی دھوکہ نہ دے کہ ایک مسلک والا مولوی اپنے مسلک کو تو دوسرے دا کھا بھی لو تو کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے یہ صفت یہودیوں کی بیان کی ہے کہ یہودی کہتے ہیں, یہ بھی اسی آل عمران میں ہے, میں آیت پڑھ کے آپ کو سنا دوں, وَمِنْهُمْ مَنْ اِن تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اے رسول, ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں امانت دار ہیں, نیک ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اگر آپ ایک خزانہ بھی ان کے پاس رکھواؤ یہ آپ کو واپس کر دیں گے جب آپ مانگو گے, تو امانت دار ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ اِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, خزانہ تو دور کی بات, ایک دینار بھی رکھاؤ گے انہیں واپس کوئی نہیں کرے. پھر اللہ نے ان کا عقیدہ بتایا, اور وہ عقیدہ کیا ان کا, ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, انہوں نے کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ کئی فرقہ پرست شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے مال چوری کرنے حلال سمجھتے ہیں, بے ایمان. دونوں یہودی صفت ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, دونوں فکری اعتبار سے یہودی ہیں. ایک نے لیبل شیعہ کا لگایا ہے, دوسرے سنی کا, جو ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا حلال سمجھتا ہے, اپنی بےمانیوں کے لیے دین کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. میں خود ایک کیونکہ میرا پالا ایسے لوگوں سے پڑتا رہا ہے کہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے رشوت لے رہے تھے, میں نے کہا کہ نہیں لینے دوں گا, چونکہ وہ ہمارے ساتھ زمین کا سودا ہو رہا تھا ان کا, تو مجھے کہتا ہوں میں سنیوں تو لے کے تشیاں دی ہیلپ کر دا, میں کہا میں پھر بھی نہیں لینڈ دینی, بلیک میل کر رہا ہے مجھے. یہ سب بے, اگر کوئی سنی کہے کہ شیعوں کا مال کھانا حرام ہے, یہودی ہے یہ, اور اگر کوئی شیعہ کہے ان کا کھانا ناجائز طریقے سے حلال ہے, یہ دونوں یہودی ہیں قرآن کی ٹرمینالوجی میں, چاہے ان کے اپنے مولوی ان کو جو مرضی سرخاب کے پر لگا کے جنت کی اس میں لگژری کلاس میں جا کے بٹھا دیں, یہ ہیں یہودی فکری طور پر. ذالک بانہم, یہ اللہ کس لیے بتا رہا ہے قرآن میں کہ یہ بےمانیاں تم نہ کرنا بعد میں کہ ہم دوسروں کا کھا بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین امی, یہ اہل کتاب امی کنہیں کہتے تھے جو کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل, امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے, کھا جاؤ ان کا. اور اللہ کیا فرماتا ہے, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, انہیں پتا بھی اللہ پہ جھوٹ بول. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے, بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى, خبردار یہ بات غلط ہے, جو اپنے عہد کی وفا کرے, تو نے لیا تھا نا کہ واپس کروں گا, جو اپنے عہد کی وفا کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. یہ دین کے کندھے پہ بندوق رکھ کے دوسروں کا مال کھا جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ادھر بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ نظریات چل رہے ہیں کہ دوسروں کا کھا جاؤ تو کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہوتا, انہاں دا مال حلال ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ جو فرقہ واریت کی فیکٹری ہے نا, یہ اس کی مشترکہ بیماری ہے. یہ ہر مسلک میں, ہر فرقے کے اندھے متعصبین میں یہ بدماشیاں پائی جاتی ہیں کہ دوسروں کا جان مال اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں, کر بھی لو تو کچھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا, اتنے اتنے گھناؤنے جرم کرتے ہیں یہ مذہب اور مسلک کے نام پر, دوسروں کی عزتیں بھی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں اور دوسروں کے مال بھی اپنے لیے حلال کر. ان کو اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ, یعنی بات نہیں مانتے اللہ کی. ویسے بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں, ویسے بڑے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے تورات پر, ویسے موسیٰ کے صدقے واری جاتے ہیں, لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے یہ بے ایمان نہیں مانتے. توجہ فرما رہے, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور جب نبی نہ ہوں تو پھر ان کا دشمن کون سا گروہ ہے جو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جو کہتا ہے معاشرے میں عدل قائم ہونا چاہیے, ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. نبیوں کے بعد ان لوگوں کا, ان بدماشوں کا سب سے بڑا دشمن یہ والا گروہ ہے, جو کیا کرتے ہیں, جو امر بالقسط کرتے ہیں. قرآن کا اسلام ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ یہ والا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے پیش ہوں, تو ذرا خود کو شامل کرے نا, جتنا کر سکتا ہے, جتنی توفیق ہے, کہ کسی نہ کسی طرح جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے, جس ملک میں زندگی گزار رہا ہے, جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ عدل و انصاف, اگر دیکھ رہا ہو کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے, اگر تو سمجھتا ہے تو پھر چین کی بانسری بجا کے سو جائے, لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے, پھر اس کو اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کس لیے سنا رہے ہیں, پرانوں کی تعریفیں کرنے کے لیے یا بعد میں آنے والوں کو بتانے کے لیے کہ اصل میں نبیوں کے راستے پر چلنے والے کون ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہے کدو کھا کے کہنا میں نے سنت پہ عمل کیا ہے, ایک دفعہ میدان میں نکل کر قیام عدل کے لیے پرچم اٹھانا اور کہنا میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. آپ بتائیں کدو والی سنت آسان ہے یا یہ عدل و انصاف کے لیے قیام کرنے والی سنت؟ لہذا کدو اور مہندی والی سنتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مہندی لگا کے رسول کے پیچھے چل پڑے, ٹھیک ہے نا, کدو کھا کے چل پڑے, فلان کر کے کپڑے یوں پہن کے چل پڑے, لیکن میدان عمل میں کوئی نظر تقسیم کر لیا. میٹھا میٹھا دین جس سے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, جو رسومات, جو کام جن سے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں مول لینا پڑتا, وہ والا دین رکھ لو, باقی دین رب جانے تھے حسین جانے. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن آپ توجہ فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی نے اسلام مسلمانوں کے کسی دوسرے گروہ کا نام نہیں لیا, کس کا نام لیا؟ نبیوں کے ساتھ امر بالقسط کرنے والا. اور اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا اصل کام اس دنیا میں معاشروں کی اصلاح تھا. انبیاء کی تصویر کبھی بھی ذہن میں یہ نہ بنائیں کہ وہ صبح صبح آ کے اپنی خانقاہ میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو دم درود پڑھتے رہتے تھے, دعائیں دیتے رہتے تھے, اللہ پاک آپ پہ مشکلات حل کرے گا. کبھی بھی نبی کی یہ تصویر نہ بنائی جائے, نہ یہ ہے, نہ کسی نبی کی یہ تصویر ہے, نہ کسی امام کی یہ تصویر ہے. ورنہ تو یقین کریں کہ یزید بھی تھاپڑا مروانے آتا مدینہ امام حسین کے پاس, مولا ایک تھاپڑا مارے نا اللہ کاموں میں برکت ڈالے, لیکن اس کو پتا تھا اس نے تھاپڑا نہیں مارنا, کچھ اور مارے گا, تو اس لیے دشمن تھا. توجہ فرما رہے ہیں, لہذا جو دین والے لوگ بھی جن سے ظالم اور اس قسم کے لوگوں کو کوئی تھریٹ نہیں ہوتی وہ ان کو بڑے پیارے لگتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو کہیں کہ نہیں ظلم ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, کرپشن ہے, بے ایمانی ہے, بدماشی ختم ہو, تو بدماش طبقے کو یہ لوگ کبھی بھی اچھے, انہی بدماشوں کو اللہ نے کہا ہے تمہارا ایمان بھی ہو نبی پر, تم کہتے ہو تمہارا ایمان بھی ہے کتاب پر, لیکن حالت تمہاری یہ ہے کہ نبی آئے اسے قتل کرتے ہو, اور نبی کے بعد نبی کا کام کرنے والا یعنی امر بالقسط کرنے والا, معاشرے میں انصاف کے لیے کوشش کرنے والا آئے تم اس کو قتل کرتے ہو. فبشرہم بعذاب علیم, اے رسول انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. اور اس کے بعد یہ مت سمجھنا کہ تم کیونکہ تم عوام کے ٹیکس پر تم نے حجیں کی ہوئی ہیں اور تمہارے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں اور رسول کی زری کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے جو کہ آج کل زیادہ تر بےمانوں کے لیے ہی کھلتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, اور بدماشوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے, تمہارے لیے یہ کھل گیا, تمہارے ورگا خوش نصیب ہی کوئی نہیں, تم سے بڑا اللہ کا دشمن ہی کوئی نہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال اور کیے بھی ہوں گے تو نہ اللہ ان کو دنیا میں کوئی فائدہ دے گا نہ آخرت میں, ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے. امپورٹنس دیکھیں عدل اور انصاف کی معاشرے میں, کہ اگر کوئی عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے تو اس کے مخالف کن کے مخالفوں کے ساتھ ہیں؟ نبیوں کے مخالفوں کے ساتھ. ان کے قاتل کن کے قاتلوں کے ساتھ ہیں؟ نبیوں کے قاتلوں کے ساتھ. دونوں کو ایک ہی عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے, خوشخبری میں دھمکی ہے, طنز ہے, توجہ فرما رہے ہیں, اور دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے چاہے تو نے نبی کو مارا ہے, چاہے تو نے معاشرے میں امر بالقسط کرنے والے کو مارا ہے, تو نے حج بھی کیے ہوں گے, تو نے بڑے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تو نے بڑے یتیم خانے بنائے ہوں گے, اللہ سارے تیرے منہ پہ مارے گا. تیرا یہ ایک جرم معاشرے میں عدل و انصاف میں رکاوٹ اور اس کی کوشش کرنے والوں کی مخالفت اور ان کا قتل, اس یہ ایسا جرم ہے کہ جو تیرے سارے کے سارے نیک اعمال کو. یہاں سے آپ دیکھیں اللہ کے دین میں معاشرے میں عدل اور انصاف کی کتنی امپورٹنس ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایسے ہی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو کوفیوں کے خطوں کے جواب میں خط لکھ رہے تھے فرمایا تھا, میں نے شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, فَلَعَمْرِي مَلْ اِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ, مجھے میری جان کی قسم حکمران نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا, جن پر وہ حکمران ہے ان کو جو حق بنتا ہے جس کا اس کو ادا کرے. اور ضمناً میرے ذہن میں آگے آپ کو عرض کر دوں, انشاءاللہ آپ میں سے اکثر نے یا سب نے وہ خط پڑھا ہوگا, وہ ہدایت نامہ جو اقوام متحدہ میں بھی پڑھا گیا تھا, وہ ہدایت نامہ کہ جو علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو دیا تھا جب مصر کا امیر گورنر بنا کر بھیجا تھا. آپ جانتے ہیں کتنے قریبی تھے مالک اشتر مولا امیر المومنین کے, اور اگر آپ اس خط کو پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا مولا مالک اشتر کو دھمکی پہ دھمکی دے رہے. کس کے بارے میں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کہ اگر تو نے اپنی رعیت کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو میں علی تجھے نہیں چھوڑوں گا, پھر تیرا مقابلہ مجھ سے, اور میرے مقابلے میں تو نے کچھ کر بھی لیا تو پھر جو میرے اوپر اللہ ہے اس کے مقابلے میں تو مالک تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. یہ مالک کے اشتر کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہاں پہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں قبر جانا تو مولا آ کے مینو لے کے نکل جاؤں. وہ مالک اشتر کو کہہ رہے ہیں حقوق, لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی مت کرنا, ظالم درندہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ مت بن جانا, اس لیے کہ جو تیرے سامنے آئے گا یا وہ دین کے اعتبار سے تیرا بھائی یا خلقت کے اعتبار سے تجھ جیسا انسان ہوگا, دونوں صورتوں میں تجھے حق نہیں ہے کہ تو ان پہ تجاوز کرے. یہ علی ہے, اے دنیا دا کھا جو یہ بات کی پیداوار ہے, توجہ فرما رہے ہیں. اس علی کو بھی ذرا نہج البلاغہ میں پڑھ لیں بجائے صرف نظم و نثر اور خطابتیں سننے کے, پہلے نہج البلاغہ والے مولا علی کو بھی تھوڑا سا پڑھ لے. مالک اشتر والا خط تو مشہور ہے نا, اس کو تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا مولویوں کولو گھڑیا ہے. بعض لوگوں کا جب دل نہیں ہوتا کوئی بات مانے کہتے ہیں مولویوں کولو گھڑیا. ابھی ایک دفعہ اس دفعہ ایک عالم صاحب کا دل کیا کسی بات کا انکار کرنے کا, تو انہوں نے کہا یہ جو جملہ ہے نا لا یبایعو مثلی لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, یہ مولویوں نے جیب سے نکالا. جب پڑھا لکھا بندہ دو نمبری بھی کرنے پہ آئے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہو. توجہ فرما رہے, وہ حدیث کو کہے گا آپ کہیں گے یہ حدیث ہے, وہ کہے گا ضعیف ہے. آپ اپنی بات کی دلیل میں کوئی حدیث لائیں گے وہ کہے گا یہ ضعیف ہے. اپنی ضعیف کو بھی کبھی بنا کے پیش کر دے گا. آپ کو کیا عرض کروں, یہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت. بہت سارے لوگ آج کہہ رہے ہیں امام حسین نے کوئی امر بالمعروف نہیں کیا, امام سجاد نے کوئی امر بالمعروف نہیں کیا, جو یہ حدیثیں روایات ہیں یہ ساری جھوٹی ہیں, یہ فلان ہے, انکار کر دو. جس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ قرآن ہے. اور ہم دس بستہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ حسین قرآن سے جدا نہیں ہوتا, ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ جواب دے, جب حسین کربلا گئے تو قرآن کے ساتھ تھے یا قرآن سے جدا تھے؟ تو بس حسین وہی کرنے گئے تھے جو الہی نمائندے کرتے ہیں مشکلات میں. حسین کوئی قرآن مجید سے باہر کا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں کرنے گئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے, تم امر بالمعروف کرتے ہو نہیں عن المنکر کرتے ہو. تو اللہ کی قسم اگر امام حسین کا ایک خطبہ بھی نہ ہو کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, تب بھی حدیث ثقلین کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حسین وہی کرنے گئے تھے جو قرآن میں اللہ کا حکم تھا. کون سا حکم؟ وہی حکم جو اللہ نے بار بار بتایا ہے. میں اپنے نبیوں کو کیا حکم دیتا ہوں, میں اپنے نبیوں کی کیا ذمہ داری لگاتا ہوں. حسین نبی نہیں ہے لیکن نبی کے وارث ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا نا یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں والا کام کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں, اور وہ کام کون سا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا. تو حسین کربلا میں کس لیے گئے تھے؟ تاکہ وہاں پہ جا کے ظلم و ستم برداشت کریں, تاکہ بعد میں کچھ لوگ آئیں وہ اکٹھے ہو کے رویا کریں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یہ اتنی بڑی قربانی کی حکمت یہ تھی. مسیحیت سے منحرف مسیحیت سے ایک عقیدہ امپورٹ کر کے یہاں پہ لے کر آ گئے, اور بہت سارے لوگ اسی پہ لگ گئے, اور اس طرح پھر آگے بڑھ گئے کہ حتیٰ کہ شریعت کے احکامات کے بارے میں کچھ بعض لوگ اس کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہوتے. پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے. لہذا سب سے جو بہترین سورس ہے, سب سے جو اوتھینٹک سورس ہے, اللہ کے نمائندے الہی رہبر کو پہچاننے کی وہ آیات قرآن ہے. وہ آیات قرآن ہے. اور میں نے آیت اللہ سیستانی کا بھی وہ جملہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اہل ممبر کے قرآن کی اہمیت کے بارے میں. اس کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کی قربانیاں, یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور اس راہ میں جو کچھ انہیں قربانیاں دینی پڑی, یہ ساری کی ساری اصل میں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کی عملی تطبیق. یعنی انہوں نے وہی کیا اپنے اپنے زمانے میں جو اللہ کا تقاضا تھا, جو قرآن کے تقاضے ہیں انہوں نے وہی کیا. کیونکہ رسول پاک کے بعد کوئی نئی شریعت تو نہیں آنی تھی نا, کوئی نئی کتاب تو نہیں اتری تھی, کوئی نیا سسٹم تو نہیں آ گیا تھا, وہی سسٹم تھا جو محمد مصطفیٰ دے کر گئے تھے. تو ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں وہی کچھ کیا جو شریعت محمد مصطفیٰ اور اس کی جو بیسک کتاب ہے قرآن اس کا تقاضا تھا. ان کی زندگیاں اسی کا عملی نمونہ ہے. بیچ سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے امام حسین علیہ السلام ہمیں نہیں پتہ کیوں گئے تھے کربلا, توجہ فرما رہے ہیں. امام حسین سے بہت سو کو خطرہ ہے, کیونکہ پتہ ہے امام حسین کیسا نام ہے. آج بھی اگر ایک قلیل تعداد کے اندر اصل حسین کی روح کے ساتھ کنیکشن پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑے انقلاب کا پیش نامہ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ لوگ جب ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ یار مار دیں گے. اور حسین کا نام حقیقت میں موت کا ڈر ختم کرتا ہے. میرا ختم کیا ہے یا آپ کا ختم کیا یا نہیں کیا، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن اصل جب حسین انسان کے اندر اترتا ہے، پھر موت کے بارے میں اس کا تصور، پھر وہی جملے ہوتے ہیں، کبھی شہد سے زیادہ میٹھی والا، اور کبھی اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر. یہ اسی لیے اللہ نے قرآن میں، وہ جو یہودی کہتے تھے نا ہم پکے جنتی ہیں، ان سے کیا کہا؟ اے رسول ان سے کہو اگر تم پکے جنتی ہو ابھی تمہیں ٹرانسفر کرتے ہیں، موت کی تمنا کرو. موت کا بڑا کلوز لنک ہے جنت سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا جانتے تھے اللہ کے رسول کو یہ یہودی کہ کسی ایک نے بھی جرت نہیں کی کہ کہے میں موت کی تمنا کروں. یہ معجزات میں سے ہے. قرآن نے ان کو چیلنج کیا، تم کہتے ہو نا کہ جنت صرف یہودیوں کی ہے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا، تو فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. اور پھر اللہ نے ان کو گویا اور غصہ چڑھانے کے لیے ساتھ خود ہی کہہ دیا یہ کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس سے اور غصہ آتا ہے نا فرنٹ سامنے والے کو، یار یہ تو بالکل بےزتی کر رہے ہیں، ایک چیلنج کر رہے ہیں. جیسے کہا نا اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکتے، تو اور بندے کو غصہ آتا ہے، کچھ بس میں ہو تو کروں میں. تو یہاں پہ فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. آپ دیکھیں عمل کتنی خطرناک چیز ہے. یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے، جو اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیج رکھا ہے، ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا. بد عمل انسان کو دنیا میں رہنے کا شوق، بدعملیاں کرتا کس لیے؟ دنیا کے مزے لینے کے لیے. تو جس کو دنیا اتنی مزیدار لگ رہی ہے کہ اس کی لذتوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا کب دل کرے گا مرنے کا؟ سمپل بات ہے یا نہیں ہے؟ مرنے کا تو اسی کا دل کرے گا، ایک جس کا ایمان قوی ہو، دوسرا اس کو پتا ہو کہ میری فائل اللہ کے پاس صاف ستھری ہے، کوئی غلطی کوتاہی نادانستہ ہوئی بھی تو وہ اللہ کریم ہے، لیکن دیدہ دانستہ میری بدماشیاں اس فائل میں نہیں لکھی ہوئی. اس کو پھر مرنے کی، تو موت کا برا لگنا اور انسان کا ایمان کا نقص یا عمل کا نقص، ان کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے. اس لیے کئی لوگ جب جناب مسلم کی خبر ملی تھی شہادت کی، امام حسین کو چھوڑ کر چلے گئے، پہلے اس امید پہ جا رہے تھے کہ اتنے لوگوں نے خط لکھے ہیں، کوئی نہ کوئی سیٹ تو ہمیں بھی مل جائے گی، جب کوئی کیبنٹ بنے گی، کوئی وزارتیں تقسیم ہوگی، کوئی نہ کوئی محکمہ تو ہمیں مل جائے گا. لیکن جب پتہ چلا مسلم شہید ہو گئے، تو جو بظاہر امام حسین کے ساتھ نظر آ رہے تھے ان میں سے کئی لوگ امام حسین کو چھوڑ کر چلے گئے. اور امام نے اسی لیے پھر اس سفر میں یہ جملہ چند بار تکرار فرمایا. یہیں پر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ اگلی دو آیت سورہ آل عمران کی، کل آخری دن ہے اور ایک اہم اور ضروری نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، انہی دو آیات کی روشنی میں کل بیان کروں گا. چند بار ایک جملہ مکہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئے امام مظلوم کی پاکیزہ زبان پر جاری ہوئے، وہ حقیقت بھی ہے اور انتہائی دردناک بھی ہے. یہ جملہ پہلی دفعہ کب بولا؟ جب کوفیوں کی بے وفائی کی خبر بھی، اور لوگ بھی چھٹنا شروع ہو گئے، مسلم بھی شہید ہو گئے. اب امام نے اپنے جو جذبات کا اظہار فرمایا وہ ان الفاظ میں تھا، ایک تلخ حقیقت. فرمایا الناس عبید الدنیا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ پریشان نہیں ہو، کچھ بدلہ نہیں ہے، کچھ بدلہ نہیں ہے، حالات بدلنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی. حالات اچھے تھے تو یہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ہم بھی اچھوں میں شامل رہے، لیکن اللہ تو چھانٹی کرتا ہے، تو جب حالات بدلے ہیں تو پھر انہوں نے غداری کر دی. فرمایا الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. عبید بھی جمع ہے عبد کی, عبد ہوتا ہے نا زر خرید غلام, جو بالکل پابند ہوتا ہے جو آقا نے کہنا ہے وہی کر رہا ہے. کچھ لوگ دنیا کے اس طرح کے غلام, جو دنیا تقاضا کرتی ہے سب سے پہلے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے. فرمایا الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنت, دین کو فقط چکھتے ہیں, دین کو فقط چکھتے چیک کرتے ہیں. جب تک دین میٹھا لگے اور مالی معاملات چلتے رہیں تب تک یہ بڑا دین دین کا طواف کرتے ہیں. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا, اور جب اللہ آزمائش کے لیے کوئی امتحان اور بلا لے کر آتا ہے, قَلَّتْ دَيَّانُونَ, تو پھر قلیل رہ جاتے ہیں دین والے. جیسا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ قلیل تعداد فقط رہ گئی, اور یہ قلیل تعداد دو حصے تھے اس لشکر میں. ایک تھا نبی کا خاندان اور دوسرے امام حسین کے اصحاب. آپ سب کو معلوم ہے جب جنگ شروع ہونے لگی تو اصحاب حسین نے ایک درخواست کی تھی کہ مولا ہمیں پہلے جہاد کے لیے جانے دیں, ورنہ قیامت کے دن آپ کے جد کا سامنا نہیں کر سکتے. کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا مثلا کہ حبیب آپ کے ہوتے ہوئے علی اکبر شہید ہو گئے, زہیر آپ بھی وہیں پر تھے اور حسن مجتبیٰ کی نشانی پامال کر دی گئی, تو یہ درد تھا جس کی وجہ سے اصحاب حسین نے پہلے اذن جہاد مانگا, اور مانگا اس انداز سے کہ حسین انکار نہ کر سکے. لیکن جب سب اصحاب شہید ہو گئے تو پھر بنو ہاشم میں سے پہلا ہدیہ اللہ کی راہ میں حسین نے کس کا دیا؟ وہ ہستی جو شاید حسین کو سب سے زیادہ پیاری تھی, اور اس کا نام تھا علی اکبر. کیوں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پیاری؟ ایک تو فرزند تھے امام حسین کے, نوجوان تھے, لیکن اس سے بڑھ کر میری نظروں میں ایک اور وجہ تھی کہ علی اکبر کو دیکھ کر حسین کو لگتا تھا اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں. شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا جناب علی اکبر کو. اصحاب کی شہادتوں کے بعد سب سے پہلے علی اکبر آئے, اور جب آ کر اذن جہاد مانگا ایک پل کے لیے بھی تردد نہیں کیا حسین نے, فرمایا آپ کے اے میرے بیٹے بسم اللہ, تیار کیا, جنگی لباس سے آمادہ کیا, گھوڑے پر بٹھایا. یعنی اپنی قیمتی ترین چیز اللہ کی راہ میں دینے میں کوئی تردد نہیں ہے. علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھا دیا, علی اکبر نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد گویا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس باپ نے روانہ کیا تھا دیکھا, بوڑھا باپ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. علی اکبر واپس مڑے, حسین نے فرمایا علی اکبر مہلن مہلا, مہلت یعنی تھوڑا سا وقت اور, ایک مرتبہ اور تیری زیارت کروں. ایک مرتبہ پھر باپ اور بیٹا ملے. اب جو حسین نے الوداع کیا تو علی اکبر محو جہاد ہوئے, اور حسین نے ایک بلند ٹیلے کا انتخاب کیا اپنے بیٹے کا جہاد دیکھنے کے لیے. کربلا کی گرد و غبار بلند ہوئی, کچھ دیر کے بعد اپنے بیٹے کی تکبیر سنتے رہے, کچھ دیر کے بعد دیکھا علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس حسین کی طرف آ گئے. نوجوان ہے, عمر بھی اتنی زیادہ نہیں, باپ کی, اور جب پریشان ہوتا ہے نا نوجوان پریشان ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی پناہ میں آتا ہے. علی اکبر حسین کی طرف آئے, قریب آئے, حسین نے فرمایا بیٹا کیوں آئے ہو؟ علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے, ان العطش قد قتلنی, یہ جملہ بولا مقاتل نے لکھا کہ بابا قتل سے پہلے پیاس نے قتل کر دیا. وثقل الحديد اجهدني, اور یہ جو لوہے کا وزن ہے آپ کے بچے کو تھکا دیا اس نے, کیا ایک گھونٹ پانی ملے گا؟ حسین نے پلٹ کر کہا بیٹا علی اکبر جا, اب تجھے تیرے نانا کوثر سے سیراب کریں گے, اگر خیموں میں پانی موجود ہوتا تو تیرا بابا ضرور پلا دیتا. بس یہ آخری ملاقات ہے حسین اور اکبر کی. اب کے بار جو حسین نے اکبر کی صدا سنی تو وہ کیا صدا تھی؟ وَعَلَيْكَ مِنِّ السَّلَامِ يَا عَبَتَا, اے میرے بابا اپنے اکبر کا آخری سلام. وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ يُقْرِئُكَ السَّلَامِ, یہ آپ کے جد رسول اللہ آئے ہیں اکبر کو لینے کے لیے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. عزادارو بس ایک جملہ سن لیجئے, حسین جلدی سے شکاری باز کی طرح جھپتے اس مقام کی طرف جہاں پر علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے, لیکن مقاتل نے لکھا قبل اس کے کہ حسین وہاں تک پہنچ پاتے ان لائنوں نے تلواروں سے ایسا حملہ کیا, فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا, اپنی تلواروں سے اکبر کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. حسین لاش اکبر پر آئے, علی اکبر کے چہرے پر چہرہ رکھا, بوسہ دیا. ہر شہید کے ساتھ لاش کو لے جانا چاہتے ہیں خیموں کی طرف, اکبر کی لاش کا عجیب منظر ہے. مقاتل نے لکھا کہ اگر اتنی تلواریں چل چکی تھی کہ اگر سر کی طرف سے اٹھاتے تو پیروں کی طرف سے زمین پر رہنے لگتے, اور اگر پیروں کی طرف سے اٹھانے لگتے تو سر کی طرف سے اکبر زمین پر رہنے لگتے. عجب نہیں, یہاں پر علماء کہتے ہیں عجب نہیں اپنے بابا علی کو پکار کر کہا ہو آئیے بابا علی, دیکھیے آپ نے در خیبر اکھاڑا تھا, لیکن اللہ کی قسم خیبر اکھاڑنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جوان علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیموں میں واپس لے کر جانا مشکل ہے. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.